لا إله إلا الله لا إله إلا الله
توحيد داش سنة دوت كوم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ويب سايت پر بلائزا فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا الله
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا بزرگان محترم علماء کرام اور سعادت مند نوجوان بھائیوں، اور ایمانی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے اس اللہ کی مہربانی سے اس سال حج کے سفر میں اللہ نے ایک بڑا مبارک سفر نصیب فرمایا، اور جس جگہ کو ہم ایک مدت سے کتابوں میں پڑھتے تھے، بیانوں میں بولتے اور سنتے تھے، وہ طائف کا مبارک سفر اس سال حج میں نصیب ہوا۔ تو دل میں بات آئی کہ آج کی مجلس کے اندر اسی سفر کی کچھ کارگزاری آپ حضرات کو سنا دوں۔ کہ اللہ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح طائف تشریف لے گئے، اور طائف کے اندر آج تک آپ کی یادگار کیا جگہیں ہیں، اس کی تھوڑی کارگزاری آپ حضرات کو سنانا مقصود ہے۔ حقیقت بات ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے خاطر جھکاتا ہے، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو اونچے درجات سے مالا مال فرماتے ہیں۔ انسان آج کے زمانے کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے گھمنڈ اور تکبر میں پڑا رہتا ہے، کسی کو مال اور دولت کا نشہ سوار ہوتا ہے، کسی کو اپنی طاقت اور اپنی کرسی اور عہدے کا نشہ چڑھتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے نشے اور تکبر انسانوں کے دماغ پر سوار ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس انسان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ اس انسان کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے، وہ آدمی جنت سے محروم رہے گا۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیچا کرتا ہے، جھکاتا ہے، اللہ اس انسان کو بڑے اونچے درجات دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ خود حدیث پاک میں اعلان ہے تو من تواضع للہ، جو آدمی اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. طائف کے شہر کے اندر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے خاطر نیچا کیا. تو اللہ نے اپنے نبی کو اونچے اونچے درجات سے مالا مال فرما دیا ہے. طائف کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے خاطر قربانی دی. تو طائف سے آ کر فوراً اللہ نے معراج کا عجیب و غریب سفر حضور کو عطا فرمایا. حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ معراج کا سفر جس میں حضور ساتوں آسمان کے اوپر تشریف لے گئے، جہاں بڑے بڑے فرشتے نہیں جا سکتے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ اتنا اونچا جو مقام نصیب ہوا وہ طائف کے سفر کی برکت اور انعام کے طور پر نصیب ہوا. اللہ کے نبی نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کا سفر عطا فرمایا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت. طائف ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی یہ ایک بڑا شہر تھا. آپ کو نبوت اور پیغمبری ملی اس کے دسویں سال. حضور مکہ کے اندر ایسی زندگی تھی کہ بالکل اکیلے اکیلے جیسے ہو گئے. اس لیے کہ آپ کے لیے بڑا سہارا آپ کے چچا ابو طالب تھے. چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابا جان تو حضور کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، حضرت عبداللہ حضور کے ابا، وہ تو پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے. حضور تو یتیم بن کے پیدا ہوئے. ماں آمنہ بچپن میں انتقال کر گئی. دادا عبد المطلب پالتے تھے. حضور تھوڑے بڑے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی چلے گئے. اب چچا ابو طالب حضور کو سنبھالتے تھے. مکہ کے کافر اور مشرک حضور کو بڑا ستاتے، لیکن ہمیشہ چچا ابو طالب دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے. چچا ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لا سکے، لیکن ہمیشہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتے تھے. ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضور کی پہلی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی انتقال کر گئی۔ حضرت خدیجہ بڑی سمجھدار عورت تھی، جب کبھی حضور کو ٹینشن اور تکلیف ہوتی تو حضرت خدیجہ گھر کے اندر حضور کو سنبھالتی تھی۔ ماں خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب تو حضور مکہ میں اکیلے ہو گئے، دادا عبد المطلب بھی گئے، بیوی خدیجہ بھی گئی، چچا ابو طالب پالتے تھے وہ بھی گئے، اب تو مکہ والوں کو چانس مل گیا کہ حضور کو خوب ستائے، خوب تکلیف دے۔ مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے شروع ہوئے، ہر روز نئی نئی مصیبت، اور بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے تھک گئے کہ یہ تو ایمان نہیں لاتے، اوپر سے ستاتے ہیں، تو کہا کہ چلو مکہ کے بازو میں طائف شہر ہے، ہم وہاں چلے، طائف والے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف روانہ ہوئے۔ میرے بزرگوں آپ یقین مانیے، اتنا مشکل سفر طائف کا اور ساتھ میں خالی ایک صحابی ہے، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، اجتماعوں کی، اللہ تو بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید وہ خوش نصیب صحابی ہے، وہ خوش نصیب صحابی کہ پورے قرآن کے اندر ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام، اور وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ حضرت زید ابن حارثہ حضور کے ساتھ طائف روانہ ہوئے۔ میرے بزرگوں میں آپ کو کیا سناؤں، آج 1450 برس گزرنے کے بعد جب اس سال سفر حج میں میں طائف گیا، اللہ اکبر، آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں۔ مکہ سے ہم باہر نکلے اور باہر نکل کر کے مکہ سے دور، کافی دور چلے، ایک پہاڑ ہے جبل قرع نام کا، وہاں جا کر کے ہماری گاڑیوں کو رکوا دیا ہے کہ یہاں سے آگے جو سفر ہے وہ پہاڑی کے اوپر سفر ہے، اور یہ سفر جو اوپر جانا ہے یہ آج تو بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہاں کیبل کار بنی ہوئی ہے، جیسے یہ تار لٹک رہے ایسے بڑے بڑے تار لٹک رہے، اور اس تار کے اوپر جو ہے छोटे छोटे डिब्बे जैसी गाड़ियां लटक के चलती है, रॉप वे जिसको कहते हैं। दूरबों के ऊपर गाड़ियां चलती है लटकी हुई, केबल कार जिसको कहते हैं। 12,500 फुट की ऊंचाई, एक दो नहीं, सख्त ठंडी हवा, और कहते हैं कि बाज मर्तबा तो इतने बादल आ जाते हैं कि ये केबल गाड़ियां भी जो तार के ऊपर चलती है वो भी चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी वो तार पर लटकती गाड़ी में हम सवार हुए, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर वो गाड़ी चलती, नीचे देखो तो दिल जो है धड़कता है कि अगर ये तार टूट गए तो सीधे जन्नत के अंदर, और नीचे पत्थरों का रास्ता बना हुआ, दसवीं सदी हिजरी में आज से 400 बरस पहले सुल्तान मुराद एक बड़े बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने रास्ता बना रखा है पत्थरों का ऊंट के आने जाने के वास्ते। अब वो रास्ता हम गाड़ी में बैठे बैठे कांच में से नीचे देख रहे थे, कैसा खतरनाक पत्थर का रास्ता, और दिल के अंदर ये सोच थी कि अल्लाह आज से 1450 बरस पहले जब हमारे हुजूर इस रास्ते से तशरीफ ले गए उस वक्त तो पत्थर का रास्ता भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं, खाली बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टाने और बड़े बड़े पहाड़, और उसके ऊपर हजरत जैद के साथ अकेले सफर हो रहा है महज दीन की दावत को लेकर के। मेरे दिल के अंदर यह ख्याल पैदा हुआ, ऐ अल्लाह अगर मेरे हुजूर जिंदगी के अंदर और कोई तकलीफ नहीं उठाते और कोई मुसीबत न उठाते तो यही एक ताइफ का जो रास्ता है, यही एक ताइफ का जो सफर है, वो इतना खतरनाक सफर कि यही एक तकलीफ इतनी बड़ी, यही एक मुसीबत इतनी बड़ी कि अल्लाह अकबर और किसी तकलीफ की जरूरत नहीं बाकी रहती। ऐसे खतरनाक पत्थरों वाले पहाड़ जहां रोड और रास्ता नहीं, पानी के कोई कुएं नहीं और कोई झाड़ नहीं, सख्त गर्मी का मौसम, हमारे हुजूर कैसे तशरीफ ले गए होंगे। और हमारे लिए तो बड़ी सहूलत कि पहाड़ तक कार में गए और पहाड़ से जाने के बाद जो है केबल कार में जा रहे हैं, रोप वे के ऊपर सफर करके जा रहे हैं। साढ़े 12,000 फुट की ऊंचाई, इतना ऊंचे चढ़कर के पहुंचे तो ऊपर जो गए तो वहां ताइफ शहर शुरू होता है। इधर मक्का में सख्त गर्मी और ताइफ के अंदर सख्त ठंडी, पूरा मौसम दोनों का बदला हुआ। ऊपर जाने के बाद देखा कि माशाल्लाह ताइफ जो शहर है बड़ा हरा भरा शहर है, बेहतरीन बाड़ियां हैं खजूर की, انگور کی قسم قسم کے پھل فروٹ اور میوے ہیں، بڑا خوبصورت شہر اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی بڑا عجیب شہر ہے. آگے ہم چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک یاد آ رہا تھا. اس وقت طائف میں ایک بہت بڑا خاندان رہتا تھا، قبیلہ بنو ثقیف، بہت اونچا خاندان، مالدار لوگ، طاقت والے لوگ، اور لڑائی کے اندر لڑنے مرنے والے لوگ، ہر اعتبار سے مضبوط وہاں طائف میں اس زمانے میں رہتے تھے. آج تک طائف کے پہاڑیوں میں اس خاندان کے لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے پتھروں کے گھر موجود ہیں، قبیلے بنو ثقیف کے پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑ کھود کھود کے. جب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، وہاں تین آدمی سردار تھے. ایک تھا عبدالیل، دوسرا تھا مسعود، اور تیسرا تھا حبیب. یہ تین طائف کے بڑے سردار تھے. آپ نے سوچا کہ چلو پہلے تینوں سرداروں کو پکڑو، اگر یہ مان گئے اور اسلام کو قبول کر لیا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. حضور تینوں کی خدمت میں پہنچے اور ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی. ان تینوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ مکہ کے سفر سے آئے ہیں، اتنے لمبے سفر سے پہاڑوں پہ چل کے آئے، پتھروں پہ گزر کے آئے، تو ذرا ان کو بٹھاؤ، ان کی بات سنو، مہمان نوازی کرو، کھانا پانی پوچھو، کوئی چیز نہیں. جب ایمان کی دعوت دی تو ایک سردار یوں کہتا ہے کہ محمد، کعبہ کے پردے پھاڑنے کے لیے اللہ نے تجھ کو نبی بنایا. مذاق اڑائی. دوسرا سردار کہتا ہے کہ ارے محمد، اللہ کو پیغمبر بنانا تھا، نبی بنانا تھا، تو تو ہی ملا، تیرے سوا کوئی اللہ کو ملا ہی نہیں. وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ رسول اور پیغمبر جو بننا چاہیے وہ تو ہمارے جیسا کوئی مالدار آدمی بننا چاہیے، کوئی سردار، رئیس، اونچے خاندان کا آدمی رسول بننا چاہیے. یہ کیا کہ ایک آدمی ہے جس کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، یتیم، رہنے کا مکان بھی نہیں، سواری بھی نہیں، آگے پیچھے دوڑنے والے خادم بھی نہیں، نوکر چاکر بھی نہیں، ایسے فقیر آدمی کو اللہ نے رسول بنا دیا؟ تو وہ مذاق اڑانے لگے. تو تیسرا سردار کہتا ہے کہ بھائی، میں تو تیرے ساتھ قسم سے بات ہی نہیں کروں گا، بات کرنا ہی چاہتا. ارے بھائی کیوں بات نہیں کرتا؟ تو کہا دیکھ دو بات ہے کہ محمد اگر تو سچا نبی ہے تو نبی کی بات کو رد کر دینا نبی کی بات کو ٹھکرا دینا بہت خطرناک ہے اور اگر تو نبی نہیں ہے تو میں تیری طرف کوئی دھیان دینا ہی نہیں چاہتا اسی لیے بہتر یہ ہے کہ میں تو کچھ نہیں بولوں گا تیرے ساتھ جا تو جانے تیرا کام جانے طائف کے تینوں سرداروں نے ہمارے حضور کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا ان ظالموں نے اللہ کے نبی کی مذاق اڑائی آج کوئی ہم کو مذاق کا ایک جملہ کہہ دے ہوئے قیامت آ جاتی ہے کہ میری مذاق اڑائی اور یہ تو تینوں سردار حضور کا مذاق اڑا رہے حضور نکلے وہاں سے تو ان کمبختوں نے یہ کیا کہ اپنے یہاں کے نوجوانوں کو ابھارا نوجوانوں کو اکسایا انہوں نے اب بس نوجوانوں کو ابھار دیا اکسا دیا تو پورے طائف کے نوجوانوں نے ہمارے حضور کی مذاق اڑانا شروع کر دی اللہ اکبر پورے طائف کے نوجوان ادھر ہمارے حضور اور حضرت زید دو ہی آدمی یہ مذاق اڑا رہے ہنس رہے تالیاں بجا رہے سیٹیاں بجا رہے اتنا ہی نہیں تھوڑی دیر کے بعد ان ظالموں نے پتھر مارنے شروع کیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے پتھر آتے تو وہ کھڑے ہو جاتے کہ مجھے پتھر لگے میرے حضور کو پتھر نہ لگے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ پتھر کھاتے کھاتے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا سر زخمی ہو گیا خون بہنے لگا حضور کے بدن مبارک پر بھی پتھر کی چوٹیں لگی اتنے پتھر لگے کہ ہمارے حضور پتھر کی مار کی وجہ سے کھڑے نہیں رہ سکے کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جب حضور بیٹھ گئے تو وہ ظالم نوجوان آئے اور انہوں نے آ کر حضور کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے پھر کھڑا کر دیا کہ کیوں بیٹھ گیا کھڑا ہو جا ہم تجھے پتھر ماریں گے ان ظالموں نے حضور کو بغل سے پکڑا پتھر مارا شروع کیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم اتنے زخمی ہو گئے کہ دونوں پیر میں سے خون بہنا چالو ہو گیا حضرت زید کے سر میں سے خون نکل رہا ہے اور اللہ کے آخری نبی کے مبارک پیروں میں سے خون نکل رہا ہے اتنی تکلیف دین کے خاطر اٹھائی میرے دوستو کل قیامت میں خدا پوچھ لے گے کہ میرے نبی کے تو پیر میں سے خون نکلا تھا کبھی میرے دین کے خاطر تمہارے پیروں میں سے پسینہ بھی نکلا تھا تو بتاؤ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے ایسے موقع تو زندگی میں بہت آئیں گے آئے ہوں گے कि खेती बाड़ी के अंदर हमारे पैर से पसीना निकला, खेती बाड़ी में पैर पर कीचड़ लग गए, और अल्लाह माफ करे, हजार मर्तबा माफ करे, दुख का मौका है कि क्रिकेट के मैदानों में पैर से पसीना निकला होगा, लेकिन खुदा पूछ ले वे कि ए मेरे बंदो, मेरे नबी के तो पैर में से खून निकला था, कभी मेरे दीन के खातिर तुम्हारे पैर से पसीना भी निकला था? बताओ हम खुदा को क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे अल्लाह को? लुहलुहान पैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर के पास आए, एक पहाड़ और उसके बाजू में एक पत्थर, और उस पत्थर को टेक लगा करके बैठ गए। आज तक वो पत्थर और वो जगह मौजूद है। उस अल्लाह की मेहरबानी हुई कि इस गुनहगार की आंख को अल्लाह ने वो मौका दिया कि जिस जगह अल्लाह के नबी ताइफ शहर के अंदर जख्मी होकर के जिस पत्थर से टेक लगा के बैठे थे, उस जगह को देखने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। उस पत्थर वाली जगह पर गवर्नमेंट ने एक छोटी सी मस्जिद बना रखी है, चारों तरफ जालियां लगा दी है कि कोई अंदर घुस न जावे। मैंने एक साथी से कहा हमारे सफर के कि भाई देखो नहीं कहीं जाली के अंदर छींटा हो तो अंदर घुसना मैं तो चाहता हूं। जहां मेरे हुजूर का मुबारक हाथ पड़ा, दिल चाहता है जाकर के दो रकात नमाज पढ़ लो। तो एक साथी ने एक खून के अंदर जाली का जरा सा हिस्सा हटा हुआ था वो देख लिया। मैंने कहा अब ये देखो कि कोई पुलिस से नहीं दिख रहा है, और धीरे से हम जाली से अंदर घुसते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। एक साथी घुस गया तो हमको हिम्मत हो गई बिस्मिल्लाह पढ़ के, हम भी घुस गए। फिर दूसरे साथी भी अंदर घुस गए, और जिस जगह के ऊपर आकाए नामदार ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होकर उस पत्थर से टेक लगा के बैठे थे, उस जगह जाकर के अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगी, मेरे मालिक इस जगह तेरे नबी का मुबारक खून गिरा था, ऐ अल्लाह तेरे नबी के मुबारक खून की जगह की बरकत से ऐ अल्लाह आज 15वीं सदी में उम्मत बड़ी परेशान हाल है, ऐ अल्लाह उम्मत की बिगड़ी को बना दे। साथियों की आंख में आंसू थे। थोड़ी देर बैठ करके हम वहां से निकले, सीरत पाक सामने आ रही थी कि वही मुबारक पत्थर है, ये वही मुबारक जगह है जहां हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए थे, और अल्लाह से क्या कहा था। हदीस पाक में वो दुआएं मौजूद हैं। कहा के अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुर, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुर ज़ाफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती, ए अल्लाह तू तेरी आंखों से देख रहा है कि तेरा बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ताइफ के मैदान में अकेला बैठा है, ए अल्लाह मैं तेरे दरबार में फरियाद करता हूं کہ میری طاقت بہت کمزور. سامنے پورا قبیلہ، خاندان، ثقیف، طاقتور لوگ، اور میں تو ایک کمزور بندہ. اشکو الیک ضعف قوتی، بہت کمزور ہوں میرے مولا. آگے حضور نے دعا میں کہا، وَقِلَّتْ حِيلَتِي، اے اللہ میرے پاس کوئی تدبیر بھی نہیں، کوئی ہیلا اور اسکیم بھی نہیں، بہت کمزور ہوں میرے مولا. اور پھر اللہ سے کہا، اے اللہ تو تو انت رب المستضعفین، تو تو کمزوروں کا خدا ہے، تو تو کمزوروں کی مدد کیا کرتا ہے. خود اس نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بندے زمین میں کمزور ہے، ہم ایسے بندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو کہا، اے اللہ تو تو کمزوروں کا خدا ہے، اور آج تیرا آخری نبی بڑا کمزور، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، پیروں میں سے خون کے فوارے نکل رہے، اور تیرے دربار میں آ کر کے بیٹھا ہوں میرے مولا، پورے طائف میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں میرے مولا، کوئی پانی کا گھوٹ پلانے والا نہیں میرے مولا، ایک پردیسی مسافر کو دو لقمے کھانا کھلا دے وے ایسا ایک انسان نہیں میرے مولا. پورے طائف والے ناراض ہیں، دشمن ہے، ویروجی ہے، پتھر مار رہے ہیں. لیکن میرے حضور نے اس دعا میں ایک جملہ کہا، اللہ کرے یہ جذبہ میرا اور آپ کا ہو جاوے. کہا اللہ سے، اِلَّمْ تَكُنْ مُغَاضِبًا فَلَا أُبَالِي، اے میرے مالک ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا ویروڈھی بن جائے، ساری دنیا مخالف بن جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے خوش ہے، تو پھر مجھے ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. مالک تو راضی ہونا چاہیے، تو ناراض مت ہونا. ان لم تکن مغاضبن فلا ابالی، ساری دنیا ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ یہ جذبہ زندگیوں میں اتار دے گئے. کہو زندگی میں کہ دنیا بھلے ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ سے کہا، اسی دعا میں، لمبی دعا ہے طائف کی، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوتا وہاں تک میں تیری چوکھٹ نہیں چھوڑوں گا، تو راضی ہو جا. آپ اندازہ لگائیے، ایک تو حضور مسافر تھے، مکہ سے سفر کر کے طائف گئے، مسافر تھے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے جب کبھی سفر کے اندر جاؤ تو نماز بھی پڑھو، دعا بھی کرو، اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ایک تو حضور مسافر تھے جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا کیا، مظلوم تھے، ظالموں نے پتھر برسا رکھے تھے، مظلوم تھے، اور مظلوم کے دل میں سے جو آہ نکلتی ہے وہ مظلوم کی ہائی ساتوں آسمان کے اوپر جاتی ہے. اس لیے کبھی کسی کے دل کی ہائی مت لینا میرے دوستو, کبھی کسی کی بد دعا مت لینا. ہے نا, انسان کو نشہ سوار ہوتا ہے کہ میرا تو یہ عہدہ ہے, میرا تو یہ عہدہ ہے, میری تو آفیسروں میں اتنی پہنچ ہے, میں کسی پر ظلم کروں گا کون میرا بال توڑ لے گا. لیکن یاد رکھ لو, کسی کے دل کی ہائی لگ گئی تو برباد ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. تو ایک تو میرے حضور مظلوم تھے, پتھر کھا کھا کے مظلوم تھے, مستر تھے, حالت استرار تھی, مسافر, مظلوم, اور وہ بھی اللہ کا نبی, اور پیر میں سے خون نکل رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے. پتھر جہاں ہے, جہاں حضور نے ٹیک لگایا تھا, اس سے چند قدم, چند ہی قدم پر, جتنا یہاں سے آپ کی مسجد ہے اتنا, حضور وہاں سے آگے بڑھے اٹھ کر کے. ایک انگور کی باڑی تھی اور وہ باڑی مکہ کے دو کافروں کی تھی, عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ, دونوں سگے بھائی تھے مکہ کے رہنے والے, لیکن ان کی واڑی طائف کے اندر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے تشریف لے گئے, تھکے ہارے تھے, ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. اب وہ دونوں پکے کافر, لیکن بہرحال قریشی تھے, وہ بھی خاندانی محبت جوش میں آئی, اور ایک انگور کا پورا گچھا انہوں نے کھنچے میں رکھا, اور ان کی واڑی میں ایک نوکر تھا, اس نوکر کا نام تھا عداس, عداس نام کا نوکر تھا. نوکر کو کہا کہ جاؤ یہ انگور لے جاؤ, اور وہ جو آدمی آیا ہے زخمی بیٹھا ہے اس کو جا کے کہو یہ انگور لے اور کھا لے, کچھ تو کھا لے, بھلے یہ حضور کے پکے دشمن مکہ میں, لیکن یہاں اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی. پورا کھنچا انگور کا بھرا ہوا لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عداس نوکر آیا. جس جگہ پر عداس نوکر نے حضور کو بیٹھ کے انگور کھلایا, آج اس جگہ کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے, چھوٹی سی مسجد, اس کا نام ہی ہے مسجد عداس, اور اس کے اوپر ایک مینارہ ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا مینارہ یہی بنا, اس سے پہلے کسی مسجد میں مینارہ نہیں تھا. سب سے پہلے یہ طائف کی مسجد, مسجد عداس, اس کا مینارہ بنا. اب یہ کھنچا لے کر آیا انگور سے بھرا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کھانا چالو کیا. اب سنیے بسم اللہ کی برکت, بسم اللہ پڑھ کے انگور کھانا جو چالو کیا, تو یہ عداس نوکر جو کھنچا لے کے آیا تھا وہ چونک گیا, چونک گیا, اور وہ قسم کھا کے یوں کہتا ہے کہ یہاں عربستان کے اندر کوئی بسم اللہ پڑھنا نہیں جانتا, پورے عرب والے بسم اللہ نہیں جانتے تھے. حضور نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, تو وہ قسم کھا کے کہتا ہے عداس نوکر کہ عربستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی نہیں جانتا. آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ حضور کو پہچانتا نہیں تھا وہ نوکر. تو حضور نے اس کو سامنے سوال کیا کہ تو بتا تو کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, کون سے مذہب کا ماننے والا ہے. تو وہ عداس نوکر حضور کو انگور کھلاتے کھلاتے کہتا ہے کہ میں عیسائی مذہب کا ماننے والا ہوں, میں نصرانی ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, میں بسم اللہ جانتا ہوں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ اسلام حضور سے پہلے عیسائی مذہب حق مذہب تھا, اور میں جو ہے نینوا شہر کا رہنے والا ہوں, نینوا سے یہاں نوکری کے لیے آیا ہوں. اب یہ نینوا عراق میں ہے. جب نینوا کا نام سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھا وہی نینوا جہاں اللہ کے نیک بندے حضرت یونس ابن متی رہا کرتے تھے, حضرت یونس رہتے تھے, وہی نینوا. جب حضرت یونس کا نام سنا, حضرت یونس علیہ السلام وہی مچھلی والے پیغمبر, تو عداس نوکر اور زیادہ چونک گیا اور حضور کو پوچھتا ہے کہ آپ یونس کو کیسے پہچانتے ہو, آپ یوسف کو کیسے, یونس کو کیسے پہچانو, یہاں تو کوئی یونس کو پہچانتا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یونس وہ تو میرے بھائی اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. یہ بات حضور نے عداس نوکر کو کہی. جب اس عداس نوکر کو یہ بات حضور نے کہی, ایسے ہی عداس کو تو معلوم ہو گیا کہ آدمی بسم اللہ پڑھ رہا ہے, معلوم ہوا کہ صحیح مذہب پر ہے, حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتا ہے, معلوم ہوا کہ یہ صحیح آدمی ہے. اور جب یہ سنا کہ میں بھی نبی ہوں جیسے یونس نبی تھے, تو فوراً اس عداس نوکر نے حضور کے ہاتھ کو بوسا دیا, حضور کے پیر کو بوسا دیا, ہاتھ اور پیر کو چوم لیا, خون والے, خون کے فوارے والے حضور کے مبارک قدموں کو اس نوکر نے چوم لیا. کتنا خوش قسمت ہے وہ نوکر, دونوں پیر کو چوم کر کے پھر اپنی زبان سے کیا کہتا ہے, اس نے کہا اشہد انک عبد اللہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. چونکہ ایک اللہ کو تو وہ مانتا ہی تھا, لیکن جب پہچان لیا تو فوراً اس نے حضور کی نبوت کا اعلان کیا کہ اشہد انک عبد اللہ و رسول, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ایمان لے آیا, قسمت بدل گئی. انگور کھلانے گیا ایک پردیسی مسافر کو اور جنت کما کر کے آیا, ایمان کما کے آ گیا. جہاں عداس نوکر نے اس کھجور کی باڑی میں میرے حضور کو انگور کھلائے تھے, اللہ نے اس گنہگار کو وہ موقع عطا فرمایا کہ وہ جگہ دیکھنے کا موقع نصیب ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہاتھ پیر چومے, تھوڑی دیر میں وہ عداس نوکر پھر اپنے کام پر گیا تو اس کے دونوں سیٹھیے وہاں موجود تھے, عتبہ بھی اور شیبہ بھی. دونوں سیٹھ کہنے لگے کہ ابھی تو تو وہاں جا کر کے ان کے ہاتھ پیر چوم رہا تھا، کچھ پاگل تو نہیں ہو گیا تھا؟ اور دیکھ تیرا جو عیسائی مذہب ہے بہت اچھا مذہب ہے، اس کو چھوڑ کے اس آدمی کے ہاتھ پر مسلمان مت ہو جانا۔ تو عداس اپنے دونوں سیٹھ کو کہتا ہے، اے میرے سیٹھ لوگو سن لو، یہ اللہ کے سچے نبی ہے، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے، ان کے اوپر ایمان لائے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اپنے دونوں سیٹھوں کو کہہ رہا ہے۔ پھر بیچ میں ایک اور بات سنا دو، کافی زمانہ گزر گیا، چار پانچ سال اس بات کے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے اور بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اب جب بدر کی لڑائی پیش آئی تو اس موقع کے اوپر مکہ سے جو لشکر تیار ہو کے جا رہا تھا حضور کے سامنے لڑنے کے لیے، تو اس میں یہ عداس کے دونوں سیٹھیے بھی جا رہے، عتبہ بھی جا رہا ہے، شیبہ بھی جا رہا ہے، دونوں سیٹھیے تیار ہو کے جا رہے اللہ کے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو یہ عداس نوکر مکہ میں بیٹھے بیٹھے رو رہا ہے اور روتے روتے کہہ رہا ہے کہ میرے سیٹھیو نبی کے خلاف لڑنے مت جاؤ، مر جاؤ گے، وہ نبی ہے۔ تو شیبہ سیٹھ کا لڑکا آس ابن شیبہ آیا، کہہ رہے عداس تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ تیرا باپ میرا سیٹھ جہاں لڑنے جا رہا ہے وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے جو سچے نبی ہے، اور نبی سے لڑنا کوئی کھانے کے کھیل تھوڑے ہی ہے، مر جائیں گے، مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ نبی سے لڑنے جا رہے۔ بہرحال اس عداس نے جس جگہ حضور کو انگور کھلائے تھے اس جگہ کے اوپر آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو بھی چاروں طرف سے جالی لگا دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچے سے نکلے اور وہاں سے آگے چلنے لگے۔ قرن السعالیب ایک جگہ ہے طائف سے باہر، وہاں پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے اندر ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کو پوچھا کہ حضور احد کے دن جو احد کی لڑائی ہوئی اس سے زیادہ کوئی خطرناک دن آپ کی زندگی میں آیا؟ تو حضور نے فرمایا، عائشہ جس دن مجھے لیالیل کے بیٹوں کے سامنے پیش ہوا اس دن وہ خطرناک دن تھا، یعنی طائف کا دن وہ بہت خطرناک دن تھا، کہ ایک طرف مذاق اڑائی جا رہی ہے ایک طرف پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ کہ عائشہ وہ دن بہت خطرناک تھا، کفی جب میں طائف سے نکل کر کرنو سالیب پہ پہنچا بیٹھا ہوا تھا، کچھ ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو میرے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ایک بادل ہے جو میرے اوپر سایہ کر رہا ہے، بالکل نیچے نیچے تک سایہ بادل کا، اور اس بادل کی طرف جو میں نے نظر اٹھائی تو اس بادل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل امین نے مجھے آواز لگائی کہ حضور آپ طائف والوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، لیکن طائف والوں نے کیا برتاؤ کیا؟ اللہ نے دیکھ لیا، سن لیا، پتھر مارے، مذاق اڑائی۔ تو حضور آج اللہ نے میرے ساتھ پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے، پہاڑ کا فرشتہ بھی میرے ساتھ آیا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ جو پہاڑ کا ہوتا ہے ملک الجبال، اس نے حضور کو آواز لگائی، سلام کیا اس نے، اور وہ فرشتہ کہنے لگا کہ حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، پورے پہاڑوں کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے، پورے پہاڑوں کے نظام کو میں سنبھالتا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ مکہ والے بھی آپ پر ظلم کرتے ہیں اور طائف والوں نے بھی آپ پر ظلم کیے، حضور آپ مجھے اشارہ کر دیجئے، یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دو، ایک مکہ کا پہاڑ جبل ابو قبیس اور ایک طائف کا پہاڑ، دو پہاڑ کو آپس میں ملا دو تو مکہ اور طائف کے رہنے والے سب کیما کیما ہو جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے، ایک ظالم بھی نہیں بچے گا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اگر ہم تم ہوتے تو اس فرشتے کو کیا کہتے، دیر ہو رہی ہے جلدی کرو، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، یہ ظالم جنہوں نے پتھر مارے میرا مذاق اڑایا ان کو زوردار سزا دو۔ لیکن میرے دوستو، پتھر کھا کر کے دعائیں دینا یہ کملی والے کی شان ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر کھا کر کے دعا دینا اور پتھر کھا کر کے پھول برسانا یہ آمینہ کے لال کا کام ہے۔ وہی تعلیم حضور نے ہم کو دی، کیا تعلیم دی حضور نے؟ فرمایا کہ احسن الى ما اساء الیک، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو تمہارے ساتھ خراب ورتاؤ کرے، برا سلوک کرے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ اور سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تعلقات کو توڑے تم ان کے ساتھ جوڑو۔ یہ نبی کی تعلیم کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ اب وہ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے آپ اشارہ کیجئے، ابھی میں دو پہاڑ کو ملا دیتا ہوں اور چورے چورا کر دیتا ہوں۔ تو کیا جواب دیا اس رحمت للعالمین نے؟ کہا اے فرشتے، جاؤ واپس، جاؤ واپس، چلے جاؤ۔ اگر یہ طائف والے ایمان نہیں لاتے، ان کی نسل، ان کے بیٹے، ان کے پوتے ایمان لائیں گے۔ میں ان کو کیما کروانے تھوڑا ہی دنیا میں آیا ہوں، میں تو ان کو جنتی بنانے دنیا میں آیا ہوں، جاؤ۔ فرشتے کو واپس کر دیا اور دعا کر رہے اسی طائف والوں کے واسطے، اے اللہ، تیرے نبی کے پیر زخمی دیکھ کر، تیرے نبی کے پیر سے خون کا فوارہ دیکھ کر، اے اللہ تو غصے میں مت آ جانا، تو ناراض مت ہو جانا، اے اللہ بھلے انہوں نے تیرے نبی کو خون والا کر دیا، لیکن اے اللہ تو اس طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کی بھیک مانگی، ہدایت دے دے، ان کی اولاد کو دے دے، ان کی نسلوں کو دے دے، دعا مانگ رہے بیٹھ کر کے۔ میرے بزرگو، حضور کی وہ دعا رنگ لائی، اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، پورے ہندوستان میں ایمان اسلام کے چرچے ہیں، ہزاروں مسجد، مدرسے، مکتب، دارالعلوم، خانقاہ چل رہی ہے، مرکز آباد ہے، یہاں سے پوری دنیا میں دین سپلائی ہو رہا ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، چین میں، بھوٹان میں ایمان کی بہار ہے۔ آپ کو میں آج کی مجلس میں سنا دوں، پورے ایشیا کے اندر اس وقت جو ایمان کی برکت ہے، میرے حضور کی طائف کی دعاؤں کی برکت ہے، طائف کی دعا کی برکت۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ طائف کی زمین کے اوپر، طائف والوں کی نسل کے اندر، اسی قبیلے بنو ثقیف جنہوں نے پتھر مارے تھے، ان کی نسل کے اندر ایک نوجوان پیدا ہوا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس جیسا بنا دے وے. اس 16 برس کا نوجوان ٹین ایجرز, 16 برس کا نوجوان طائف کی سرزمین پر پیدا ہوا, اسی قبیلے میں سے, اسی خاندان میں سے جنہوں نے پتھر مارے تھے, جس نوجوان کا نام ہے محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یا حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر جو ہندوستان پر جماعت آئی, دین اور توحید لے کر کے آئی, اس جماعت کا امیر تھا وہ 16 سال کا کھلتی کلی جیسا نوجوان محمد بن قاسم الثقفی. اس نوجوان نے ہندوستان کی زمین کے اوپر آ کر کے ایمان کا پیغام سنایا, اور آج یہاں ایمان کی بہار ہے الحمدللہ. یہ بہار میرے حضور کی طائف کی دعاؤں کی برکت ہے. اس فرشتے کو حضور نے واپس کر دیا. اس طائف کے سفر کے اندر ہم پھر آگے چل کر کے مسجد اقداس وغیرہ دیکھ کر کے ظہر کی نماز ایک جگہ کھڑے رہ کر پڑھی طائف شہر میں, اور پھر پہاڑیوں کے اندر ایک عجیب و غریب سفر ہوا جہاں ماں حلیمہ رہتی تھی, جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, جن کی چھاتی سے ہمارے حضور نے دودھ پیا ہے, حلیمہ سعدیہ. وہ ایک لمبا سفر ہوا, انشاءاللہ کسی اور مجلس میں وہ سفر کی کارگزاری سناؤں گا. اسی طائف کی سرزمین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, اس امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر بھی ہے. ایک چھوٹی سی مسجد ایک دم پرانی, اور وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر بھی. عشاء ہو چکی تھی, ہم جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اندر تو کسی کو جانے نہیں دیتے, یہ باہر باہر سے دیکھ لو. اور ایک نئی مسجد بنی ہے اس کے بازو میں, عالی شان مسجد عبداللہ ابن عباس, اور اس کے پیچھے چھوٹی اصل پرانی مسجد, اور وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر, اور وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں تو دیکھوں گا, کچھ بھی سیٹنگ کرو, جہاں حضور کے چچا زاد بھائی امت کے بڑے مفسر حضور کے صحابی سو رہے, وہ جگہ یہاں آئے اور نہ دیکھے ہم, کچھ بھی سیٹنگ کرو دیکھنا ہے. اونچی اونچی دیوار بنی ہوئی. اللہ ہمارے ایک بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک شکل ہے, آپ جو ہے میرے کندھے کے اوپر چڑھ جائیے, اور پھر دیوار کے اوپر چڑھ کر کے اندر کود جائیے, آگے دیکھی جائے گی. میں نے کہا بہت اچھا, اب کافی اونچی دیوار. اللہ اس نوجوان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس نے اپنے دونوں ہاتھ یوں کیے, میں اس کے پیر کے اس کے ہاتھ پہ کھڑا رہا, اس نے پورا اٹھایا اوپر تک, اور اس دیوار کے اوپر میں چڑھ گیا. اب وہاں کھجور کی جھاڑیاں, اور وہیں پر اصل حضرت عبداللہ ابن عباس کی پرانی مسجد, کیا نور کی بارش, اور وہی حضرت عبداللہ ابن عباس کا مکان. اللہ اکبر, وہ مکان دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. اے اللہ, ہم قیامت کے دن تیرے دربار میں کیا جواب دیں گے, کیسے پتھر کے مکان, کیسے چھوٹے مکان, کیسے تنگ مکان, جس میں ایک ہی روم, وہی ڈائننگ روم, وہی سٹنگ روم, وہی بیڈ روم, وہی کچن روم, وہی سٹور روم, جو کہو وہی ایک روم, اور اس میں بیٹھ کر کے دین کا کام ایسا کر گئے کہ آج 1400 برس کے بعد بھی امت ان کے علم کی محتاج ہے, اور قیامت تک محتاج رہے گی. جب بھی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھو تو کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں, اب چپ کوئی بول نہیں سکتا کہ اس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے یہ کہہ دیا, بات پکی, آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنا بڑا کام کر گئے اور کیسے رہتے تھے؟ پتھر کے چھوٹے چھوٹے مکان، لکڑی کے مکان، بوسیدہ مکان، نہ لائٹ ہے نہ فانوس ہے کچھ نہیں، ایسے میں زندگی گزار کے گئے۔ میرے دوستو، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہمارے اوپر ہے، کروڑوں نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، کروڑوں ابجوں نعمت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ بتاؤ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی طائف سے واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے باہر ایک جگہ ہے بطن نخلا، وہاں کھجور کی جھاڑیاں ہیں، وہاں حضور ٹھہرے، کچھ دن وہاں رکے، چونکہ مکہ والوں نے تو نکال دیا تھا، اب جاوے کیسے، تو وہاں ٹھہرے۔ اور کہتے ہیں کہ مشرکین جس بت کی پوجا کرتے تھے، لات بت، ان کا بہت بڑا بت تھا، وہ لات بت، اس کے ٹکڑے، اس کی جو مورتی تھی اس کے ٹکڑے آج تک طائف شہر میں موجود ہے، لات بت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی میں نخلا نامی جگہ کے اندر ٹھہرے، ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور صبح صبح کا وقت، کھجور کی جھاڑیاں، اور اس کے بیچ میں اللہ کے نبی فجر پڑھا رہے، قرآن پڑھتے جا رہے، اور فجر کا قرآن، اللہ اکبر، رحمت اترتی ہے۔ قرآن نے خود اعلان کیا ہے، ان قرآن الفجری، ان قرآن الفجری کان مشہودا، فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا وہ تو فرشتوں کی حاضری کا موقع ہے، اس لیے کہ جو فرشتے بھی نائٹ ڈیوٹی میں آتے ہیں، ہے نا، ہمارے جو اعمال لکھنے والے فرشتے جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوتے ہیں چوپڑے بند کر کے، اور جو دیوس کے کام کرنے والے فرشتے ہیں وہ فجر کے وقت آ کے ڈیوٹی ہاتھ میں لیتے ہیں، تو اس وقت دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے جانے کی تیاری کرتے ہیں اور دن کی ڈیوٹی والے کام لینے کی تیاری کرتے ہیں، اس وقت دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ بھائی فجر کی نماز میں تو قرآن برابر سنو، دھیان سے سنو، وہ رحمت کے اترنے کا موقع ہے۔ تو حضور فجر میں قرآن پڑھ رہے، اور حضور قرآن پڑھے، اللہ اکبر، کتنا حضور کا پیارا قرآن ہوگا۔ اب جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے، اتنے میں جنات کی ایک جماعت آئی، جناتوں کی جماعت آئی، اور جنات کی جماعت کیوں آئی، یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، کہ ہوا یہ تھا کہ پہلے جنات آسمان پر جاتے تھے، آسمان کے اوپر تو نہیں، آسمان کے نیچے نیچے جہاں تارے ہیں، اور وہاں جا کے فرشتے جو رات کو مشورہ کرتے ہیں وہ بیٹھ کے جنات سنتے تھے، اور دوسرے دن صبح میں دنیا میں آ کر جو جنات کے جو نجومی، جوتش کہو، باپو کہو، ان کو آ کے وہ سناتے تھے کہ آج دنیا میں ایسا ہونے والا ہے۔ اب رات کو فرشتوں کی بات سن لی، اور آ کر کے انہوں نے نیچے جوتش کو سنا دیا، اب وہ جوتش ایک بات میں 50 جھوٹ ملاتا تھا، اور لوگوں میں کہتا تھا کہ دیکھو آج یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، ان کو کچھ خبر نہیں ہو، تو جنات سن کے لا کے ان کو دیتے تھے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ لیکن جس دن قرآن اترنا چالو ہوا، حضور کو علل اعلان نبی بنایا گیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سب جگہ پہرے لگا دیے کہ اب کوئی جنات سننے کے لیے نہیں آ سکتا، اب جو سننے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بوم ماریں گے، میزائل ماریں گے۔ یہ رات کو ہم کو کبھی تارے گرتے نظر آتے ہیں، یہ جو تارے گرتے نظر آتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ جب جنات اور شیاطین لمبے ہوتے ہیں اور ایک پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر ایک کھڑے رہ کر وہ آسمان پر فرشتوں کی بات سننے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تارے کو آگ بنا کر کے جنات کو مارتے ہیں، فرشتے مارتے ہیں ان کو، جس کی وجہ سے کوئی جنات تو جل جاتا ہے، کوئی آدھا مر جاتا ہے، کوئی آدھا جو ہے لنگڑا لولا ہو جاتا ہے اور بھاگتا ہے، سن نہیں سکتے۔ تو پہلے سنتے تھے، اب سننے گئے تو ان کو تاروں کی مار پڑی، تو جنات پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں ہوا، آج تک تو ہم سنتے تھے اب سننے کو نہیں ملتا. تو جناتوں نے پوری دنیا کے جناتوں کی ایک میٹنگ بلائی کہ بھئی ایسا کیوں، پہلے ہم جاتے تھے اب جائیں گے تو مار پڑتی ہے. تو کہنے لگے کہ چلو ریسرچ کمیٹی بناؤ، تحقیق کرنے کے لیے الگ الگ کمیٹی بناؤ کہ پوری دنیا میں گھومیں گے اور گھوم کے تحقیق کریں گے، اور سب کو محنت کے علاقے سونپے کہ تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ. تو جناتوں کی ایک جماعت کو جو نصیبین کے رہنے والے تھے ان کو عربستان کا علاقہ دیا کہ تم عربستان میں جا کے دیکھ کے آؤ کہ کچھ دنیا میں نئی بات ہوئی کہ اللہ نے ہمارا داخلہ آسمان پہ بند کر دیا. تو وہ جنات کی جماعت گھوم رہی تھی دیکھنے کے لیے، ادھر حضور فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے اور وہ جماعت ادھر پہنچی. قرآن میں اللہ نے وہ پورا منظر کھینچا، فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے ہمارے پیغمبر، جب آپ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت جنات کی ایک جماعت آئی. حضور کو کچھ خبر نہیں کہ جناتوں کی جماعت آئی، اور وہ جناتوں کی جماعت نے جب قرآن سنا تو سب جنات آجو باجو کی کھجوریوں پر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں. فلما حضروه قالوا انصتوا. چپ رہو، قرآن سنو، دھیان سے سنو، یہ قرآن کا ادب ہے جو جناتوں نے بھی ادا کیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ چاپ سنو. اللہ ہم انسانوں کو معاف فرمائے، مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم باتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، نماز ہو رہی شور ہو رہا ہے، اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے چالو نماز میں موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہے. یہ مسجد کی بے ادبی ہے، بے ادبی، یہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ دین کی مجلس میں، علم کی مجلس میں، اللہ کے گھر میں، مدرسے میں موبائل کی گھنٹیاں بجے. یہ اس زمانے کے اندر اتنا دیوانہ ہو جائے آدمی کہ مسجد میں آ کے بھی موبائل چالو، دین کی مجلس میں بھی موبائل چالو، آپ کی موبائل کی گھنٹی پچاسوں کی نماز خراب کر دے وے، کتنے لوگوں کو قرآن نہ سننے دے وے، دین کی بات سننے میں خلل کر دے وے. یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور نام ہے گھنٹی کا اور بج رہا ہے میوزک اس کے اوپر، یہ تو حرام ہے حرام، سن لو کان کھول کے. ہمارے مولویوں کے موبائل بھی میں نے سنے، موبائل رکھو ضرورت کے واسطے، لیکن موبائل کی گھنٹیاں بجتی ہے تو اس پر میوزک چلتا ہے، گانے کی آواز، حرام ہے حرام. اگر گھنٹی رکھنی سادی سمپل ٹون بھی اس کے اندر آتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کو بھی معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر کے ایسی گھنٹی لگائیں گے جس میں میوزک ہوئے، یہ حرام ہے حرام. تو وہ جنات آئے اور آ کر کے کھجوریوں پر سب بیٹھ گئے اور کہہ رہے انسیتو، چپ رہو. انہوں نے قرآن سنا. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. جب یہاں سے قرآن سن کے گئے، حضور کو کچھ خبر نہیں کیا ہوا، یہ تو جب اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری تو حضور کو پتا چلا کہ ایسا ایسا قصہ ہو گیا. وہ سب جنات ایمان میں داخل ہو گئے اور جا کر کے اپنی قوم میں تبلیغ چالو کی، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى. اے لوگ، اے جنات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اب ایک نئی کتاب قرآن دنیا میں اتری ہے، اس کو مانو. جناتوں کی قوم بھی ایمان لائی اور زندگی میں 6 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے بڑے بڑے اجتماع کے اندر تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. 6 مرتبہ ہزاروں جنات، لاکھوں جنات حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے. تو سب سے پہلا قصہ طائف والے سفر میں ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک آدمی کو کہلوایا کہ میں مکہ آنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ میں تم کو پناہ نہیں دیتا. دوسرے کو کہلوایا، اس نے بھی نہ کہہ دیا. تیسرے ایک آدمی مطعم ابن عدی، اس کو کہلوایا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیے، میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ ضرور مکہ تشریف لائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ پہنچے. مطیم ابن عدی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے بیٹوں کو کہا کہ چلو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے, تیار ہو جاؤ, حرم کے آجو باجو کھڑے رہو. حضور تشریف لائے حرم شریف میں, آ کر کے کعبہ شریف کا طواف کیا, حجر اسود کو بوسا دیا, دو رکعت طواف کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اطمینان سے حضور اپنے گھر تشریف لے گئے. میرے بزرگوں, طائف کے میدان میں میرے اور آپ کے نبی نے دین کے خاطر تکلیف اٹھائی, پیر لہلہان ہو گئے. اس سفر کے اندر اتنی تکلیف ہوئی, طائف سے حضور مکہ پہنچے اور چند ہی دنوں کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو معراج کا سفر عطا فرمایا. صحیح بات ہے, جو آدمی دین کے لیے تکلیف اٹھائے, اللہ کے لیے قربانی دے, اللہ اس انسان کو دنیا اور آخرت میں اونچے اونچے مقام عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, اپنے آپ کو نیچا رکھنا سیکھو. جو نیچا ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے, جو نیچا ہوتا ہے وہ خدا کا پیارا ہوتا ہے. کہا نا کسی شاعر نے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہے نا, ایک بیج, ایک دانہ جب مٹی میں جاتا ہے, اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اس میں سے بہترین درخت نکلتا ہے, پھول اگتے ہیں, پھل لگتے ہیں. جو انسان اپنے آپ کو نیچا کرے گا, اللہ اس کو بھی اونچا مقام دنیا میں دیں گے, آخرت میں بھی اونچا مقام عطا فرمائیں گے. اس لیے گھمن, تکبر, اپنے آپ کو اونچا سمجھنا, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. اور اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا سیکھو. فجر کی اذان ہوگی, مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اب کیا قربانی, اٹھو بستر کو چھوڑ دو, وضو کرو, فجر کی نماز کو ادا کرو. اللہ کو بندہ بڑا پیارا ہے, بڑا لاڈلا ہے, جو اذان پر نماز کے لیے تیار ہو جائے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے رہے. میرے نوجوان دوستو, اللہ آپ کے جذبات کو مبارک فرمائے, قبول فرمائے. ضرور ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے. یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے, ایک سے ایک نئے نئے فتنے روزانہ دنیا کے اندر اٹھ رہے, اور دنیا بڑی تیزی سے قیامت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. عجیب عجیب فتنے, ٹیلی ویژن کا فتنہ, لڑکیوں کا فتنہ, بے پردگی کا فتنہ, کرکٹ کا فتنہ, یہ سب وہ فتنے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں, جہنم کی آگ میں لے جانے والے. میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں, آپ لوگوں نے ایک دین کی مجلس رکھی, اتنے سارے لوگ جمع ہوئے, دین کی بات کہنے سننے کا موقع ملا. اللہ آپ حضرات کے جذبات کو قبول فرمائے, دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. آج ضرورت اسی بات کی ہے, ہم دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, دین سے اپنے تعلق کو پکا کریں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ہے نا, آپ کے موبائل فون کتنے کام آئیں گے, یہاں سے لندن, امریکہ, افریقہ, اور کیا, اور مسجد کا مصلی آپ کو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کروائے گا. یہ آئی ایس بی لائن سے بھی آگے ہے, ڈائریکٹ اللہ سے تعلق پیدا کیا, ہدایت کی دعائیں مانگی, اللہ نے ہدایت کے فیصلے فرما دیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ لے جائے, اور اللہ آپ کو بھی طائف کی زمین کی زیارت نصیب فرمائے. جتنے ہمارے دوست سفر میں ساتھ تھے, اتنے خوش تھے, اتنے خوش تھے, کسی کی تیسری حج تھی, کسی کی چوتھی حج تھی, سب کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ سال کا سفر تو بڑا عجیب ہے کہ اللہ نے طائف کا سفر کروا دیا. کہاں ہم گندے اور گنہگار, میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اے اللہ کہاں یہ قدم گنہگار کے اور کہاں طائف کی پاک سرزمین، اے اللہ تو اپنے کرم سے لایا۔ میں نے اس موقع پر دعا کی کہ اللہ تو نے یہ سفر دیا، دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے نبی کے مبارک قدم پڑے اللہ یہ ساری سرزمینوں کی زیارت تو ہمیں نصیب فرما، اور تیرے نبیوں کی طرح ہمیں بھی تیرے دین کے لیے سفر کرنا نصیب فرما، اور پوری زندگی اللہ مرتے دم تک دین کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمارے نوجوان بھائیوں کو اور نوجوان بہنوں کو حیا اور شرم عطا فرما دے، عفت اور پاک دامنی عطا فرما دے۔ اے اللہ ٹیلی ویژن سے، فلم سے، گانے بجانے سے، کرکٹ سے، میوزک سے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام مرحوموں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس وقت یہ امت پوری پریشان حال ہے، میرے مولا تیرے نبی نے جس جذبے سے طائف کے میدان کے اندر پتھر کھائے تھے اور تیرے نبی کے پیر سے خون نکلا تھا، اے اللہ اسی خون کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اس امت کو عزت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، اس امت کو پوری دنیا میں سربلندی عطا فرما، دین کی تمام محنتوں کو قبول فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ہمیں بھی ہماری عمر میں برکت عطا فرما، روزیوں میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں آپ کے دربار سے چاہی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے اندر جتنے بھی دین کے ادارے ہیں، لڑکیوں کا مدرسہ ہو، بچوں کا گھر ہو، بچیوں کا گھر ہو، اے اللہ ان تینوں اداروں کو بے انتہا قبول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے مکتب کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما، امت کے تمام مداری